بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء تبارك سورة الجن كي تفسير هم كرهته فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كي تفسير سي اور ہم پہنچے آیت نمبر 11 پر. پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جنوں نے یا جن کے ایک ٹولے گروہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کی چند آیات کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کو کھول دیا اور ان کی ہدایت ہو گئی، حق قبول کر لیا. اب جو انہوں نے دیکھا اور سنا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا ذکر کیا وہ پہلے، اور پھر اپنے قوم کے تعلق سے بھی چند اہم باتیں وہ سورت کے آخر میں، پھر بہت پیارے پیغام میں جو خلاصہ ہے اس سورت کے بنیادی پیغام کے تعلق سے. انہوں نے کیا سنا، کس طرح سے قبول کیا، گزر چکا ہے. اب آج دیکھتے ہیں آج کے درس میں وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. جن کیونکہ عالم الغیب میں سے ایک عالم ہے، جنوں کی دنیا جو ہے ہم دیکھتے نہیں، اور جن کا لفظ بھی کسی سے لے گیا ہے. جنہ کسے کہتے ہیں، باغ کو کہتے ہیں نا. جنہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے باغ جب گھنا ہو جاتا تو اس کے اندر کیا چھپا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو جن بھی وہ عالم ہے جو علم الغیب میں سے ہے، اور حق خبر صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن سے حدیث میں ہمیں ملتی ہے. قرآن مجید میں سورۃ، پوری سورت کا نام سورۃ الجن ہے، جس میں اس مخلوق کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کی ہیں. آئے دیکھتے ہیں آج کی نشست میں آیت نمبر 11 سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ سورت کو مکمل کر لیں آج کی نشست میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جنوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. فضلت الشیخ العلامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے فساق و فجار و کفار، اور بے شک ہم میں سے صالح بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں. صالح کے علاوہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق، فاجر اور کافر. ہم میں سے اہل صلاح بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، نیک کار بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ہیں. ان کے علاوہ سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں فساق و فجار و کفار. تو جنوں میں مختلف قسم کے جن موجود ہوتے ہیں، اہل الصلاح اہل ایمان بھی ہیں، اہل کفر بھی ہیں، اور اہل ایمان میں سے فساق و فجار، اصحاب الہوا اور معاصی، سابدات سب موجود ہیں. کنا طرائق قددا، ای فرق متنوعہ، ہمارے مختلف متنوع فرقے ہیں. و اہواء متفرقہ، اور ہمارے خواہشات نفس بھی متفرق ہیں. کل حزم بما لدہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس جو اس پر خوش ہے. گروہ بندی بھی جنوں میں موجود ہے. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ خود جن دے رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. جیسا فرماتے ہیں، اَيْ وَأَنَّا فِي وَقْتِنَا الْآن تَبَيَّنَ لَنَا کمال قدرت اللہ، اور اب اس وقت ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کیا ہوتی ہے، اور ہمارے واضح ہو گئی. وکمال عجز، اور ہماری عاجزی بھی ہمارے واضح ہو جائے گی کہ ہم کتنے عاجز ہیں. وانا نواصینا بید اللہ، اور ہمیں پیشان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فلن نعجزہ فی الارض، ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. ولن نعجزہ ان ہربنا وسعینا باسباب الفرار والخروج عن قدرته، اور ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا اگر ہم بھاگنا چاہیں یا بھاگیں اور سعی کریں فرار کے اسباب کو اپناتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہم خارج ہونے کی کوشش کریں تو ہم کبھی یہ کر نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ کمال قدرت ہے. لا ملجا منہ الا الیہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اسی کی طرف ہی پناہ ہے، اور اسی کی پکڑ صرف وہی بچا سکتا ہے. یہ یقین ہو گیا جنوں کو. شیاطین تھے اس طرح کو سمع کرتے تھے، ہر برے موجود تھی. ایک مرتبہ پیغام صلی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، خوبصورت باتیں دیکھیں آپ. وَأَنَّ ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَا نُعْجِزَهُ هَرَبًا، نہ عاجز کر سکتے زمین پر اور نہ یہ آسمان کے کسی کونے سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم بچ سکتے ہیں. کہاں جائیں گے؟ کوئی راستہ نہیں ہے. کمال قدرت اللہ تعالیٰ کی. یقین کر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو بہت سارے عقل مند انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی جو کہتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. بار بار پڑھتے ہیں قرآن و سنت، دلائل کو بھی دیکھتے ہیں، ایک ہی پیغام صلی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فوراً یہ یقین ہو گیا. ورنہ ظنن یعنی یقین ہمیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو ان لما سمعنا الہدى، شیخ ظفر نے وہ القرآن الکریم، ہدا سے مراد قرآن کریم ہے. ان کے نزدیک پورا قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ کیا ہے؟ ایک لفظ، خوبصورت لفظ کیا ہے؟ ہدا، ہدایت ہے. جب ہم نے ہدایت کو سنا، الہادی الی الصراط المستقیم، شیخ ظفر نے وہ ہدایت جو صراط مستقیم طرف رہنمائی کرتی ہے. وعرفنا ہدایت و ارشاد، اور ہم نے خوب جانے قرآن کی ہدایت اور رہنمائی جو ارشاد جو ہے. اثر فی قلوبنا فآمنا به، اتنی گہرا اثر قرآن مجید کا، ہدایت کا ہو ہمارے دلوں میں کہ ہم فوراً ایمان لے کے آئیں. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، آیت یہ ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ اور جب نے ہم نے اور جب ہم نے ہدایت کو سنا، آمنا به، فوراً اس پر ایمان لے کے آئے. اب ہدایت جو ہے، اچھا اب ایمان کا فائدہ کیا ہے یہ بتا رہے ہیں شیخ صفر. ثم ذکروا ما يرغب المؤمن، کیونکہ یہ اپنے قوم کے داعی چلے گئے تھے. ایک دفعہ پیغام صلی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اپنے قوم کے لیے دعوت پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ. اب رغبت دلا رہے، اگر تم بھی ایمان لے کے آؤ گے جیسے ہم ایمان لے کے آئے ہیں، تمہیں ملے گا کہ تمہیں فائدہ کیا ہوگا. فمن یؤمن بربہ، بس جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ایمان صادقا، شیخ صاحب فرماتے ہیں سچا ایمان، فلا یخاف بخسا ولا رهقا الا نقصا ولا طغیانا، تو اسے کوئی خوف یا ڈر نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی کمی کی جائے گی یا کوئی حد سے گزر کر کوئی اسے تکلیف پہنچے گی، ولا ان یلحقہ، نہ کوئی اذیت اسے پہنچے گی. وَإِذَا سَلَمَ مِنَ الشَّرِّ حَصَلَ لَهُ خَيْرٌ، اور اگر وہ شر سے بچ جاتا ہے تو یقیناً اسے خیر پہنچ کے رہتا ہے. یعنی جو بھی اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر شر سے بچ جاتا ہے. جب ہر شر سے بچ جاتا ہے، لا يخاف بخسا ولا رهقا، کوئی تکلیف، کوئی شر، کوئی پریشانی، تو پھر باقی کیا بچتا ہے اس کے لیے؟ خیر ہی خیر ہے. فالایمان سبب داع لحصول كل خير وانتفاء كل شر، تو ایمان جو ہے وہ سبب ہے ہر خیر کو حاصل کرنے کے لیے اور ہر شر سے بچنے کے لیے، سبحان اللہ. اب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پتہ نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، اور آپ کہتے ہو اگر آپ اس میرے بات کو مان لو گے تم ہر خیر کو پالو، ہر شر سے بچ جاؤ گے، وہ آپ بات نہیں مانیں گے کیا؟ سبحان اللہ. اچھا آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اپنی بات کر، ہمارے جو مختلف قسم کے جو جن ہیں، اور ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جو ناانصافی کرنے والے، الجائرون العادلون عن صراط مستقیم، وہ ناانصافی کرنے جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اي اصابوا طریق الرشد الموصل لهم الى الجنه ونعیمها. فمن اسلم، بس جو اسلام قبول کر لیتا ہے، راہ راست پہ آ جاتا ہے، صراط مستقیم پر قائم ہو جاتا ہے. فاولئک تحروا رشدا، یعنی انہوں نے حق راستے کو پا لیا ہے. ہدایت کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، یعنی انہوں نے جنت کو ہی پا لیا ہے. تحروا رشدا، یعنی وہ راستہ اختیار کیا جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ جنت کے نعیم کی طرف جاتا ہے. اچھا، یہ تو وہ ہیں جو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، حق قبول کیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور وہ جو صلاۃ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ جن جو تھے یہ جہنم کے ایندھن بن چکے ہیں. جہنم حطب، حطب حطب لکڑی کو کہتے ہیں جسے آگ جلتی ہے، یعنی ایندھن. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ وَذَلِكَ جَزَاءُ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ لَا ظُلْمَ مِنَ اللَّهِ لَهُمْ، یہ ان کے کرنے کی سزا ہے، جزا ہے جو انہوں نے غلط کیا ہے اور راہ راست سے ہٹ کر کوئی اور راستے اپنا لیے ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَوْ، اگر ان لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہوتا، استقاموا علی الطریقتی المثلى، سے اگر راہ راست پر قائم ہو جاتے اور اختیار کر لیتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور انہیں ایسا پانی پلاتے جو خوش ذائقہ ہے اور مزیدار ہے. ہنیئا مریئا، غدقنا عن ہنیئا مریئا، ای ہنیئا مریئا ولم یمنع من ذلك الا ظلمهم وعدوانهم، اور کیوں اس سے محروم ہوئے؟ صرف اپنے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کر بیٹھے، راہ راست کو چھوڑ کر کے اور راستہ اختیار کر بیٹھے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان کو تو جنت کے جو نہریں ہیں اور جو پانی وہی پینا تھا جو ماء غدقا ہے، اس سے محروم ہو کر جہنم کے ایندھن بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اَيْ لِنَخْتَبِرَهُمْ فِيهِ، یہ ان کے لیے آزمائش تھی. وَنَمْتَحِنْهُمْ لِيَظْهَرَ الصَّادِقُ الْكَاذِبُ، تاکہ کون سچا کون جھوٹا سب واضح اور ظاہر ہو جائے. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسُوقُهُ عَذَابًا صَعَدًا، اَيْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ موڑ لیتا ہے، يَسُوقُهُ عَذَابًا صَعَدًا. ذکر اللہ سے کیا مراد؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الذي هو كتابه، جو اللہ تعالیٰ کتاب ہے قرآن مجید، فلم يتبعه، اس کی اتباع نہیں کرتا ہے، وانقد له، اور اس کے سامنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتا اور اسے قبول نہیں کرتا، بل غفل عنه ولها، بلکہ غافل ہو گیا اور دوری اختیار کر لی ہے. يسلك عذابا صعدا، اس کے لیے بہت سخت قسم کا عذاب ہے، یعنی وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا جو سخت قسم کا عذاب ہے. مسلمان ہیں وہ ہے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، دوسرے قاسطون ہیں جو ان سے الگ ہیں، جو گمراہی کے راستے پر چلنے والے ہیں. ان کو ہم نے آزمایا ہے، قرآن مجید سے آزمایا ہے، اس دعوت حق سے آزمایا ہے. اگر قبول کر لیتے تو جنت کی نہروں میں سے وہ ٹھنڈا مزیدار اور خوش ذائقہ پانی پی رہے ہوتے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو جہنم کے ایندھن بن گئے ہیں. اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس بندے کے لیے ہے، چاہے جن میں سے ہو یا انس میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب آخر میں بہت پیارے پیغام ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ سورت کے بنیادی پیغاموں میں سے ہے. اور بے شک مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک مت کریں، کسی کو مت پکارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ای لا دعاء عبادت ولا دعاء مسئلہ، نہ دعاء عبادت کرنی ہے نہ دعاء مسئلہ کرنی ہے. مساجد میں سوال کرنا بھی منع ہے، مانگنا بھی منع ہے. فإن المساجد التي هي اعظم محل عبادت، جو مساجد اللہ کے گھر ہیں، جو سب سے بڑی جگہ ہیں، مبنی على الاخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانه لعزته، یہ جو مساجد اللہ تعالیٰ کے اخلاص اور خضوع اور استکانت اللہ کی عزت کے لیے سر جھکا کر اسے قبول کرنا اور اللہ کی عظمت کے لیے سب بنی ہیں. وانه لما قام عبد الله يدعوه يساله تعبد له، اب بتا رہے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ کے بندے جو عبد اللہ، دیکھیں بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پیغام سنا قبول بھی کیا ایک مرتبہ سنا دل میں بیٹھ گیا اللہ کا ایسا بندہ ہے. اور یہاں پہ جو عبودیت ہے بہت بڑا کمال کا درجہ ہے, اسے بہت بڑے چیلنجز میں اللہ تعالیٰ نے اس عبد کے لفظ کو بیان فرمایا ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ, اور جب اللہ تعالیٰ کے بندے قائم ہو کر اللہ تعالیٰ کی سے دعا کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے, ایسا تعبد لہو اللہ تعالیٰ سے پکار رہے تھے اور عبادت میں مصروف تھے, وَقْرَأُ الْقُرْآنَ, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے, كَادَ الْجِنُّ مِنْ تَكَاثُرِهِمْ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدًا, تو جنوں کا ٹولے کثرت سے جب قریب ہوتے گئے ایک دوسرے کے قریب اور ہوتے گئے اتنی رش پڑ گیا کہ بہت ہی نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے, اے مطلبین متراکمین ایک دوسرے کے اوپر بالکل قریب ہو گئے تھے. حرص علی سماع ما جاء به من الہدیٰ, حریص تھے تاکہ ان میں سے ہر جن جو ہے وہ سنے کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایک تو ادھر ادھر دور تھے, پھر جب کانوں میں پڑی آواز قرآن مجید کے قریب ہوتے گئے مزہ آتا گیا, مزید قریب ہوتے گئے, یہاں تک کہ سب نے گھیر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں رہے تھے, اب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں سبحان اللہ. اور اس وقت پتہ بھی چل گیا تھا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن اب سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اتنے قریب ہو چکے تھے قد یکون علیہ لبدا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم زبان, قل عند لهم يا ايها الرسول, اے میرے پیار پر وسلم آپ کہہ دے, مبین حقیقت ما تدعو الیہ, آپ کی دعوت کی حقیقت کیا ہے, جو جنہوں نے بھی سمجھ لی ہے اور آج اکثر انسان اور جن و شیاطین سمجھنے سے قاصر ہیں. انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, یہ سورت کے بنیادی پیغام ہے. دیکھیں توحید عبادت کس طریقے سے کہہ دیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اے اوحدہ وحدہ لا شریک لہ, میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرتا رہتا ہوں اور اس توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتا. واخلع ما دونہ من الانداد والاوثان, اور جو بھی انداد اور اوثان ہیں میں ان سب سے بری ہوں, ان سے دور اختیار کرتا ہوں. وکل ما اتخذوا مشرکون من دونہ, اور جو مشرکین جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا جو کو پکارتے ہیں اپنا معبود بناتے ہیں میں سب سے بری ہوں سب سے دور ہوں. پھر حقیقت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, یہ بھی سورۃ بنیادی پیغاموں میں سے ہیں سبحان اللہ. قل کہہ دیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انی بے شک میں, لا املک لکم, نہیں مالک ہوں میں تمہارے لیے, ضر ولا رشدا, نہ کوئی نقصان اور نہ کوئی ہدایت. فانی عبد لیس لی من امری ولا من تصرف شیء, میں ایک اللہ کا بندہ ہوں, شیخ صاحب فرماتے ہیں شاید کی تفسیر میں, میں صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, کسی معاملے میں میرا کوئی بھی تصرف نہیں ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سبحان اللہ. قل انی لن یجیر من اللہ احد, کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اے لا احد استجیر به من قدر من عذاب اللہ, مجھے اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. وان كان الرسول الذي هو اكمل الخلق, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اکمل الخلق ہیں, لا یملک ضرا ولا رشدا, جو نہیں کسی نقصان یا نفع کے مالک, ولا یمنع نفسه من الله شيئا ان اراده بسوء, اور اپنا نفع بھی حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ ان سے کوئی برا چاہے, نعوذ باللہ, اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, کوئی سزا دینا چاہے, کوئی روک سکتا ہے, کوئی بچا سکتا ہے, کوئی نہیں روک سکتا, کوئی بچا سکتا ہے. فغیرہ من الخلق, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مخلوقات میں سے, من باب اولا و احرا, من باب اولا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. وہ کون سی ذات ہے, وہ کون سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جو نفع نقصان کی مالک بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی پکڑ سے بچ بھی سکتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الخلق و اعظم الخلق کہ یہ معاملہ ہے, تو کسی اور کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے. کتنی خوبصورت پیغام ہے سبحان اللہ. ولن اجد من دونه ملتحدا اي ملجا ومنتصرا, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی میرا مددگار اور نصرت کرنے والا نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اور میری حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. الا بلاغ من اللہ و رسالاته الیس لمزیۃ علی الناس. اب حقیقت یہ ہے, اب میری جو برتری ہے دوسرے لوگوں پر وہ اس اعتبار سے الا ان خصن اللہ بابلاغ رسالاته و دعوت الخلق الى اللہ وبهذا تقوم الحجۃ علی الناس, کہ جو برتری مجھے حاصل ہے وہ یہی کہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں یا جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں. نہیں, یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی مجھے رسالت, الا بلاغ من اللہ و رسالاته, وحی نازل ہوئی ہے. اس وحی جو اللہ تعالیٰ کی جو رسالت ہے, جو پیغام ہے, اس کو پہنچانے کو جو حکم دیا گیا ہے میں یہ پہنچانے والا ہوں, اور مخلوق کو جو مکلفین یعنی جن انس ان تک پیغام پہنچاؤں تاکہ لوگوں پر اور مکلفین پر حجت قائم ہو جائے. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ رحمۃ اللہ سید رحمہ اللہ, وهذا مراد به المعصیۃ الکفریہ, اس معصیت سے مراد اس آیت کریمہ میں کیا ہے, وہ معصیت جو کفر ہو, کما قیدتها النصوص الاخرى المحکمہ, جیسے کہ دوسری نصوص جو محکم آیات قرآن مجید کی انہوں نے یہ قید لگائی ہے. ورنہ یہاں پہ معصیت سے مراد خوارج نے کیا لیا ہے, کبیرہ گناہ, ہر کبیرہ گناہ جو ہے وہ کفر ہے. کیوں وہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. تو یہ جو ہے متشابہ آیات میں سے ہے, محکم یہ ہے, اور متشابہ محکم کی طرف لوٹایا جاتا ہے. محکم یہ ہے کہ وہ گناہ جو کفر ہو, شرک ہو, اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرتا, اور ایسا شخص جو ہمیشہ جہنم کی آگ میں اسے عذاب حاصل ہوتا رہے گا, کبھی نکلے گا نہیں. لیکن اگر کوئی مومن ہے لیکن فاسق اور فاجر ہے, اسی پر اس کی موت ہوئی اور سزا کا مستحق ہو گیا, اللہ تعالیٰ اسے انصاف کا ارادہ فرماتا ہے اگر, تو پھر اس کو اتنی سزا ملے گی جتنی کہ اس کی گناہ ہے, پھر اس کے بعد جہنم سے اسے نکالا جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ اما مجرد المعصیہ, لیکن جو عام معصیت ہے یعنی کفر کے علاوہ, شرک کے علاوہ, فإنه لا يوجب الخلود في النار, وہ ہمیشہ جہنم کا میں خلود اور ہمیشہ کی موجب نہیں بنتا. كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, جیسا کہ قرآن کی کئی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی دلائل موجود ہیں. واجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة, اور أئمة سلف اور اس امت کے جو علماء ہیں, جماعت کے علماء کا اجماع ہے, اجماع بھی ہے, قرآن سنت دلائل بھی ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے یا وہ معصیت جو کفر یا نہیں ہے, اس کی وجہ سے کوئی بھی ایسا شخص جو اس معصیت کا ارتکاب کرتا ہے جو کفر یا نہیں ہے, وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے عذاب نہیں ملے گا, اسے باہر نکالا جائے گا. لیکن جس کی معصیت کفر یا معصیت ہے, ایسے شخص ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کا عذاب میں مبتلا ہوتا رہے گا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتی اذا رأوا ما يعدون اي شاهدوا عيانا وجزموا انه واقع بهم, یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. شخص فرماتا ہے شاهدوا عيانا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وجزم انه واقع به, اور یقین ہو گیا ہے, جزم ہو گیا اب یہ عذاب ان کو نعوذ باللہ بلکہ رہے گا. فسيعلمون عن قریب, یہ جان لیں گے, فی ذلك الوقت حقیقة المعرفة, اس وقت یقینا یہ جان لیں گے, من اضعف ناصرا واقل عددا, کون ہے جو بہت ہی یعنی کمزور نصرت والا ہے اور عدد کے اعتبار سے بھی کم ہے. اے حین لا ينصرهم غیرهم, جب کوئی ان کی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا, ان کی مدد یا اور مددگار کوئی بھی نہیں رہے گا یعنی قیامت کے دن. ولانفسهم ينتصرون, نہ ہی وہ اپنے نفس کے لیے کچھ کر پائیں گے. واذ يحشرون فرادا كما خلقوا اول مره, جب حشر کیا جائے گا الگ الگ ہو کر جیسے کہ ان کو پہلے پیدا کیا گیا تھا, عراتن حفاتن غرلا, یعنی ننگے پاؤں برہنہ بدن اور جسم کے پورے حصے مکمل ہوں گے. قل کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لہم اذا سألوک فقالوا متى هذا الوعد. یہ سوال بھی کرتے ہیں اکثر مشرکین اور کافر جو ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کا, جب رسول اپنی دعوت پیش کرتا ہے وہ انکار کر دیتے, دلائل کو بھی اور آیات واضحات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر آخر میں چیلنج کر کے کہتے ہیں اللہ کے عذاب کا وعدہ کب سچا ہوگا, ہم منتظر ہیں نعوذ باللہ, متى هذا الوعد. اس کے جواب دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل, ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. سبحان اللہ, ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا ای غایت طویلۃ فعلم ذلك فعلم ذلك عند اللہ. یعنی یہ تو نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے, یعنی قریب ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے کوئی لمبے عرصے کے بعد یہ عذاب ہوگا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. عالم الغیب فلیظہر علی غیبہ احدا, اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اس غیب, وہ غیب جو کسی پر اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا, من الخلق یعنی خلق میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں بل انفرد بعلم الظاہر والاسرار الغیب, اللہ تعالیٰ منفرد ہے ضمائر جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اور جو چھپی چیزیں ہیں, اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم غیب کسی کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا. پھر شخص, پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا, اب یہ استثناء ہے, اب یہ غیب جو ہے کیا کسی کو حاصل ہو سکتا ہے اس استثناء سے, الا من ارتضى من رسول, وہ رسول جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اي فانه يخبره, شیخ صاحب فرماتے ہیں بما اقتضت حکمته ان يخبره, جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ پر حکمت سے جو بھی خبر دینا چاہے غیب میں سے اپنے رسول پر یہ خبر نازل کر دیتے ہیں وحی کی شکل میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وذلك لان الرسل ليسوا كغيرهم, کیونکہ رسول جو ہے وہ دوسروں کی طرح نہیں ہیں, عام لوگوں کی طرح, فان الله ايدهم بتاييد ما ايد احد من الخلق, ان الله ايدهم بتاييد ما ايد احد من الخلق, مطلب کوئی ایسی مدد فرمائی ہے مخلوقات میں سے کسی اور کی مدد اور تائید نہیں فرمائی ویسے, وحفظ ما اوحاه اليهم حتى يبلغوه على حقيقته, اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت بھی کی ہے جو انہوں نے اپنی یعنی قوم تک پہنچانا ہے, اس کی حقیقت پر ہی انہوں نے اسے پہنچایا ہے. من غیر ان تتخبطوا بالشیاطین, اس کے سوا کہ شیطان اس میں کچھ شامل کر دیں, ولا يزيد فيه او ينقصوا, اور نہ اس میں کوئی زیادہ کرے نہ اس میں کوئی کمی پیدا کر سکے. اللہ تعالیٰ غیب میں سے وہ خبر بعض اپنے ان رسولوں کو جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے ان کو عطا فرماتا ہے, اور کیونکہ رسول جو ہیں وہ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت فرمائی ہے اور اس پیغام کی بھی حفاظت فرمائی ہے جو پیغام رسولوں تک پہنچتا ہے, اور رسول اپنی امت تک اس پیغام کو ویسے ہی پہنچا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا, جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي يحفظون بأمر الله, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت بھی کرتے رہتے ہیں, کوئی بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. ليعلم بذلك, یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں ان قد ابلغوا رسالات ربهم, کہ انہوں نے ان رسول اپنے رب کی جو رسالتیں ہیں وہ پہنچا دی ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں بما جعله لهم من الاسباب, جو بھی اسباب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے ہیں, وحی آتی ہے وہی وحی رسول تک پہنچتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے غیب میں سے خاص وحی, یعنی ہر رسول ہر مکمل غیب نہیں جانتا, غیب میں سے وہ جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے مطابق اپنے اس رسول پر نازل فرماتا ہے, اور جیسے ہی جس حفاظت سے نازل یہ پیغام پہنچتا ہے نازل ہوتا ہے اپنے رسول پر, اسی حفاظت سے یہ پیغام امت تک پہنچ جاتا ہے. اب تبدیلی پھر امت میں بعض لوگ کرتے ہیں, جو رسول سے پیغام پہنچتا ہے وہ بالکل صاف اور پاک ہوتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی کوئی کر بھی نہیں سکتا, رسول تک پہنچ گیا, اب رسول نے جب آگے پیغام کو پہنچایا ہے یعنی اس میں لوگ جو بھی کرتے ہیں تبدیل ہے تحریف جو بھی ہوا ہے بعد میں ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن میں لفظ کی تحریف کوئی کر بھی نہیں سکتا. معنی میں کئی لوگوں نے اب یہ جو فرقے بنے ہیں یہ اس معنی کے معنی کو تبدیل کر کے اپنے معنی نکال کے لوگوں نے الگ کیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد احاط بما لدیہم, اي شيء صفر اي بما عندهم واسروه واعلنوه وجوبه وكهته وسب الله تعالى نسك احاطه کیا ہوا ہے رسول پیغام پہنچاتے ہیں وہ پیغام بالکل صاف اور پاک پہنچ جاتا ہے جو بھی کہتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے. واحصى كل شيء عددا اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے سب کا احصاء ایک ایک کر کے الگ الگ سے کیا ہوا ہے. ہر قول ہر فعل پوری کائنات میں جو کچھ بھی تبدیلی ہو رہی جو بھی کہا جا رہا ہے جو بھی کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کیونکہ حساب بھی اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. اللہ نے سب کو محفوظ کیا ہوا ہے. وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ہمارے اقوال کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے. ہر حساب بھی اللہ تعالیٰ ہی لینا ہے. تو جب یہ حقیقت انسان یا مکلف جن یا انس میں سے جان لیتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے. پھر آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ناصر سعید رحمہ اللہ وہ یہ صورت فوائد کثیر بہت سارے فائدے ہیں صورت میں. چند کا ذکر شیخ صاحب نے فرمایا ہے. ان میں سے منہا وجود الجن. سب سے پہلے اس میں یہ واضح دلیل ہے صورت میں کہ جن موجود ہیں. کیوں یہ فائدہ کیوں شیخ صاحب نے نکالا ہے؟ کیونکہ آج کئی ایسے لوگ جو کہتے ہیں جن جو ہیں موجود ہی نہیں ہیں اور سائنس خصوصی طور پر کیونکہ کہتے ہیں فیکٹس ہوتے ہیں غیبی چیز پر انسین پر سائنس بلیو نہیں کرتی اور وہ کہتے ہیں جن تو ہوتے نہیں ہیں. کس نے کہا جن ہوتے ہیں؟ ارے قرآن میں ہے پورے سورہ کا نام سورۃ الجن ہے. اللہ نے خبر دی ہے جن تو موجود ہیں. تو سائنس سچی ہے یا اللہ کے پاک کلام سچی ہے؟ اللہ فرما دیا ہے. دیکھیں سائنس تجربہ پر قائم ہے اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں سائنٹیفکلی ایز اے ڈاکٹر یعنی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سی پی آر. جانتے سی پی آر کیا ہوتا ہے؟ کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. کیا ہوتا ہے یہ؟ جب انسان کا دل رک جاتا ہے اور سانس رک جاتی ہے تو مصنوعی ہم اس کے دل کو اور سانس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوگی میڈیکل سائنس میں؟ سائنس کی بات کرتے ہیں نا. میڈیکل سائنس سب سے اوپر سے سمجھی جاتی ہے کیونکہ زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے انسان کی جان کا معاملہ ہوتا ہے صحت کا معاملہ ہوتا ہے. باقی انجینئرنگ بھی سائنس ہے اور آئی ٹی اور بہت سارے سائنس ہیں. سب سے بڑی کیا سمجھی جاتی ہے؟ میڈیکل سائنس. سب سے بڑی بات میڈیکل سائنس میں کیا ہے؟ زندگی انسان کی جس میں دل دماغ کو زندہ رکھنا پڑتا ہے. یہ دونوں مر گئے تو بندہ ختم. اب اس دل اور دماغ کو زندہ رکھنے کے لیے ہم سی پی آر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں سی پی آر کا جو طریقہ تھا پچھلے 20 یا 30 سال میں تبدیل ہوا, کئی مرتبہ تبدیل ہوا. پہلا تھا اے بی سی, اب سی جو تیسرا تھا اسے پہلے لے کے اب سے ای بی سی اے بی ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یعنی سائنس اس ترقی کے بعد بھی اب اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ کیوں تبدیلی ہوئی ہے؟ اللہ کے پاک کلام تبدیل نہیں ہوتی, کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جو اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے. کوئی بھی سب سے بڑا سائنسدان بھی چیلنج نہیں کر سکتا. کوئی مخالفت کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے اور ہو کے رہتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اے بی سی کیا تھا؟ سب سے پہلے ایئر وے, بی سے بریدنگ, سی سے سرکولیشن, ڈی سے ڈیفیبریلیشن. اے بی سی ڈی یوں یاد کر, ڈی وہ جو مشین لگاتے کرنٹ والی دل کو چلانے کے لیے. اب وہ سب سے پہلے کہتے ہیں سی سے شروع کریں. یعنی آپ پہلے ایئر وے کو چھوڑ دیں. پہلے ہم ایئر وے کھولتے تھے سانس دیتے تھے. کہتے پھیپھڑوں میں اتنی ہوا موجود ہوتی ہے جب انسان کا دل رک جاتا ہے کہ وہ اگر دل چل جائے شروع میں, کیونکہ وقت کی بات ہوتی ہے, جتنی جلدی آکسیجن دماغ کو پہنچے گی اتنی جلدی یہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور برین اس کی زندہ رہ سکتا ہے. جب برین ڈیڈ ہو گیا مر گیا تو پھر بندہ ہی ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں وقت ضائع مت کرو, پہلے اس کے بریتھ نہ دو. اور پہلے 15 دفعہ ہم پریس کرتے تھے چیسٹ پہ, اب 30 ہو گیا, 15 سے 30 کر دیا اور اے بی سی کو سی اے بی کر دیا. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کمپریشن کرنی, چیسٹ کمپریشن 15 نہیں 30 کرنا ہے. اس کے بعد پھر ایئر وے کو کھولنا ہے. ایئر وے کیسے کھولے؟ یو ٹل سر کو اوپر کر دیتے ہیں اور یہ ٹنگ جو ہے وہ نیچے کو ہو جاتا ہے, سانس نالی کھل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ اسے بریدنگ دیتے ہیں, 2 بریتھس دیتے ہیں, 30 کمپریشن کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے. اب میڈیکل سائنس میں سب سے بڑی بات ہے یہ چینج ہوئی ہے. اور پہلے مجھے بھی یاد ہے, یعنی 20 سال جو ہم نے شروع کیا تھا یہی 15 تھی اور اے بی سی تھا. ابھی چند سال پہلے تبدیل ہو کے غالب 2015 میں یا 13 میں یہ چینج ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں بات غلط ہے, ابھی تک ہم غلطی پہ تھے اور بہت سارے دیکھا کہ یہ طریقہ جو دوسرا یہ اچھا ہے, اس کے کئی جانیں بچی ہیں, اس سے کئی جانیں ہم گنوا چکے تھے، یہ طریقہ بہتر ہے، ہم ترتیب کو چینج کرتے ہیں، پہلے کا سورج جو ہو چکا پتہ نہیں تھا، اب جو ہے نا اب صحیح کرتے ہیں، اب اے بی سی کو ہم سی اے بی کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے سبحان اللہ. کہتے ہیں جن موجود نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ سائنس مانتی نہیں ہے. اب ہم سائنس کی کون سی بات مانیں؟ آج کہتے ہیں اے بی سی ہے، کل کہتے ہیں سی اے بی ہے، آج کہتے ہیں جن ہے، کل کہتے ہیں جن موجود ہیں. ہم سائنس کے پیچھے چلیں یا رب کے اس فرمان کے پیچھے چلیں؟ سبحان اللہ. منہا وجود الجن، سب سے پہلے جو فائدہ ہے جن موجود ہیں، ورنہ مکلفون مأمورون مکلفون منہیون، وہ جن بھی، یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ جن بھی مکلف مخلوق ہیں اور ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے، وہ بھی مکلف ہیں، ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے اور منع بھی کیا جاتا ہے. مجاوزون بے اعمال، ان کو بھی ان کے اعمال پہ جزا دی جائے گی، کم اصل میں فیاض سور، جیسا کہ اس صورت میں واضح بیان کیا گیا ہے. وہ منہا، اور اس صورت کے فوائد میں سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ علیہ وسلم رسول الی الجن، کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم جو ہے وہ جنوں کی طرف بھی مبعوث ہیں، رسول ہیں. کما ہو رسول الی الانس، جیسا کہ انسانوں کے لیے رسول ہیں. فإن اللہ صرف نفر من الجن یستمعوا ما یوحى الیہ وبلغوا قومہم، اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک ٹولہ نفر من الجن جو ہے، ایک ٹولے کو یعنی اس طرف متوجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کی طرف وہ پہنچے، تاکہ اللہ کے وحی کو سنیں اور اپنے قوم تک یہ پیغام پہنچائے. وہ منہا، اور اس صورت میں جو فوائد ہیں، میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، ذکاء الجن، کہ جن کی ذہانت و معرفت بالحق، اور حق کی معرفت، والذی ساقهم الى الايمان هو ما تحققوه من هدايه القران، اور جو اور ایمان کی طرف جو راغب کیا ہے وہ قرآن کی ہدایت، یقین جو انہوں نے تحقیق کر کے قبول کی ہے. وحسن ادبهم في خطابهم، اور ادب اور جو ان کا خطاب ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں انہوں سے بیان کیا ہے، حسن خطاب اور حسن ادب جو ہے. تو منہا، اور سورت میں بعض اہم پیغاموں میں سے یا فوائد میں سے، اعتنا اللہ برسولہ وحفظہ لما جاء به، اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص عنایت، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر رہے ہیں اس کی حفاظت. شیخ صفر فحین ابتدت بشائر نبوتہ ہی وسمحوس بالنجوم، وہ اس طریقے سے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یعنی پہلی وحی کے وقت ہوا، نبوت کے وقت شروع ہوا، اور جو آسمان کے تارے جو ہیں محرز بالنجوم والشیاطین قد هربت عن اماكنها، تو جو آسمان کے آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ یعنی اسے محرز بالملائکہ، اس میں ٹھیک کر دیں، کیونکہ یا نجوم سے مراد شہب ہوں گے، جو آگ کے گولے ہیں جو فرشتے مارتے تھے. ہوتا یہ تھا جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ شیاطین کی خاص جگہ تھیں جن میں بیٹھ کر وہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نازل ہوتا تھا، جو اس سال میں ہونے والا ہے، جو اس دن میں ہونے والا ہے، تو یہ چراتے تھے، جس سرقوں نے سمع تو چراتے تھے جو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے. تو پھر جا کے کاہن کو یہ بات بتا دیتے تھے، اور کاہن ایک سچ بولتا تھا، اس کے ساتھ سو جھوٹ بول دیتا تھا اور اپنی بات کو مروا لیتا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا، نبوت کا وقت آیا، تو آسمان پر فرشتوں کو پہرے لگ گئے اور ان کو منع کر دیا، جو آرام سے بیٹھ کے کرتے تھے اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ پہلے جادو بہت زیادہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے جادو کتنا زیادہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے جادو موجود تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت ہوئی تو جادو میں بہت فرق پڑ گیا، اور کیونکہ جادوگروں کی اساس کیا تھی، شیاطین تھی، شیاطین کی کہانت تھی اساس، کہانت کہاں سے آتی تھی، استراق السمع سے آتی تھی. استراق السمع کیسے ہوتا، تو خاص سیٹیں بنی ہوئی تھی آسمان پر، اللہ عالم کیسے تھی، اور یہ بڑے آسانی سے بیٹھ جاتے تھے شیاطین جو سننے کے لیے. لیکن جب بعثت کے وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پہرے لگ گئے فرشتوں کا، اور منع کر دیا، شیطانوں کو بھگا دیا، اور جو چرانے کے لیے کوشش بھی کرتا تھا تو اسے آگ کا گولا مارتے تھے یہ جو فرشتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب شیطانوں کو بھگا دیا گیا، وہ شیطان قد هربت، اماکن اپنی جگہوں سے بھاگ گئے، وزعجت وزعجت عن مراصدها، اور جو رست کرتے تھے سنتے تھے ان سے ان کو دور کر دیا. وان اللہ رحم به الارض واهلها ورحمة ما يقدر لها قدر، اللہ تعالیٰ آپ سے بعثت سے یعنی رحمت فرمائی زمین والوں پر، جس کی کوئی یعنی جتنے بھی کہا جائے بہت کم ہے، اتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واراد بهم ربهم رشدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رشد اور بھلائی چاہی. فاراد ان یظہر من دینہ وشرعہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین اور شریعت ہے اسے ظاہر کر دیں. معرفتہ فی الارض، اور کہ معرفت زمین پر بھی لوگوں کو پتہ چل جائے. ما تبتجہ للقلوب، جیسے دل خوش ہو جائیں. تفر بی اولو الالباب، اور عقل مند لوگ مانوس ہو جائیں، خوش ہو جائیں، وہ تظہر بھی شاعر الاسلام اور اس سے جو دین کے شاعر ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، من قاموا به اہل الاوثان والاصنام، اور جو اہل کفر الاصنام اور بت پرست ہیں ان کا قیم قمع ہو جائے، تو یہ خاص اعتناء اور حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین کی. ومنها، اور ان میں سے جو فوائد ہیں اس صورت کے، شدت حرص الجن لاستماع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وتراكم علیہ، کہ بہت حریص کہ جنوں کے حرص کہ کس طریقے سے وہ خیر چاہتے تھے، وہ قرآن مجید کی طرح سننا چاہتے تھے، کہ بہت ہی ایک دوسرے کو اوپر تراکم کہتے جو بہت ہی زیادہ رش کر جائے ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائے، کہ یہ صورت اپنا لی تھی. ومنها، اور ان فوائد میں سے صورت عظیم صورت کے فوائد میں سے، ان هذه السوره قد اشتملت على الامر بالتوحید والنهی عن الشرك، یہ صورت مشتمل ہے توحید کے حکم دینے اور شرک سے منع کرنے میں. وبینت حالت الخلق، اور جو مخلوق کی حالت اسے بیان کیا ہے. وان کل احد منهم لا يستحق من العباده مثقال ذره، اور مخلوقات میں سے کوئی بھی مستحق نہیں ہے عبادت میں سے ذرہ برابر بھی. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقدار نہیں ہے ذرہ برابر بھی نہیں. لأن الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا بل لا يملك لنفسه، علم ان الخلق كلهم كذلك. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کسی کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے یعنی پکڑ سے نہیں بچا سکتے، تو یہ خوب یعنی جان لیا جاتا ہے کہ جو مخلوق سارے کے ساری ایسی ہی ہے. فمن خطأ والغلط اتخاذ من هذا وصفه الہا آخر مع اللہ، تو یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے اور بڑی خطا ہے کہ جس کے یہ وصف جو خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ دوسرے کے نفع نقصان کا مالک ہے، جو اپنے الگ پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، کہ ایسے شخصیت کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی معبود بنایا جائے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. ومنها، اور اس صورت کے فوائد میں سے، ان علوم الغیوب قد انفرد اللہ بعلمها، کہ جو علم غیب ہیں جتنے بھی مغیبات ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ان کو جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی یعنی جاننے والا نہیں. فلا يعلمه احد من الخلق، مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. الا من ارتضاه الله وخصه، مگر وہ جسے اللہ تعالی راضی ہو جائے اور اسے خاص یعنی یہ خصوصیت اللہ تعالی عطا فرمائے. بالم شيء منها، ان میں سے بعض چیز کا علم اللہ تعالی اگر عطا کر دیتا ہے تو اس خصوصیت سے یہ استثناء موجود ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.